كنتم تعلمون سيقولون لله سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون یہ سورہ المؤمنون میں اس مقام تک ہم پہنچے ہیں کہ جہاں اللہ تعالی نے انکار کرنے والوں اور نہ ماننے والوں کو اور ان کے لیے جو وعید اور عذاب نازل کیا گیا اور نازل کیا جاتا رہے گا اس کو بیان کیا کہ اس کے باوجود کہ ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں ان کو مہلت دیتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں ان کو فرصت دیتے ہیں اس کے باوجود وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بجائے آہوداری اور بجائے دعا کے اور بجائے رجوع کرنے کی ان کی طغیانی میں سرکشی میں نافرمانی میں بغاوت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس سے وہ کہیں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے اور پھر اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے اپنی توحید خالص کو اور توحید کے دلائل کو بیان کرنا شروع کیا آیت نمبر 78 میں یہ کہا کہ السمع والابصار والافئدہ کان اور آنکھیں اور دل یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جن پر اور دوسری نعمتوں پہ بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آیت نمبر 79 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اس طریقے سے سورہ نساء کی پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ایک مرد اور ایک عورت آدم اور حوا سے تمہیں اس طرح پیدا کیا بث منهما رجالا كثيرا ونساء پھیلا دیا اس ایک جوڑے سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو یعنی انسانی نسل چلی ذرأکم یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا اس زمین پر جس طریقے سے سورہ الملک میں بھی ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں یہ توفیق دی هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور وہی ہے جس کی توفیق سے تم زمین میں چلتے پھرتے اور گھومتے پھرتے ہو ایک ملک سے دوسرے ملک طویل سفر اختیار کرتے ہو زمین کے کونے کونے تک تم پہنچ گئے یہ تمہارے لیے کس نے سفر کو آسان کیا کس کی توفیق سے تم ایک ملک سے لمحوں اور چند گھنٹوں میں ہزاروں میل سفر طے کر کے دوسرے ملک پہنچ جاتے ہو جہاں کا سفر تم سے پہلے اور تم سے پہلی قوموں کے لیے چند صدیاں قبل یہ لمبا اور طویل سفر کرنا تو بڑی بات اس سفر کا تصور کرنا بھی مشکل تھا لیکن آج تم نہ صرف زمین بلکہ زمین کی حدیں پھلانگ کر کے آسمان سے نیچے تک کی جو فضا ہے وہاں تک پہنچ رہے ہیں ہواؤں میں تم سفر کرتے ہو زمین کے اوپر تم چلتے پھرتے ہو تو یہ تمام اللہ کی مہربانی ہے اس نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا یاد رکھو لوٹنے والے دن کو فم شوفی مناتی لہٰذا کلو رزق زمین میں گھومو پھرو حلال رزق تلاش کرو حلال رزق تلاش کرو کھاؤ پیو حلال جائز طریقے پہ اس بات کو مت بھولو کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آخری جو واپسی کی جگہ ہے وہ وہی اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اس دن کی تیاری کرتے رہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے تحشرون یہ مجھول کا صیغہ ہے یہ مجھول کے صیغے کے آنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ کون چاہتا ہے کہ وہ مرے کون چاہتا ہے کہ وہ مرے وہ لوگ کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اللہ کے نام پہ مرنا وہ کتنے ہیں جو صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو سمجھ چکے ہیں کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء جو اللہ سے ملاقات کو اللہ کے پاس حاضر ہونے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاء جو اللہ کے سامنے حاضری دینے کو پسند نہیں کرتا اللہ کو بھی اس سے محبت نہیں اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا تو اس دن کو نہ بھولو تو کہا کہ چونکہ یہ بڑا مشکل ہے اور انسانوں کی اکثریت مرنا نہیں چاہتی, اور مر جائیں تو پھر دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتے, اور پھر حشر کے دن اکٹھا نہیں ہونا چاہتے, اللہ کے سامنے حاضری کے تصور ہاں یہ بھی نہیں چاہتے. تو کہا کہ تم چاہو نہ چاہو, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا, وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو تحشرون, تم اکٹھے کیے جاؤ گے, تحشرون نہیں ہے کہ تم اکٹھے ہو گے, تحشرون ہوتا تو تم اکٹھے ہو گے, نہیں تحشرون, تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. تو اس بات کو تو تم بھول جاؤ کہ اگر مر گئے تو کیا ہوگا, مچھلی کھا گئی تو کیا ہوگا, جس کو جلا دیا جائے اس کا حساب کتاب کون لے گا. ہاں, اس کو تم بھول جاؤ, جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے, جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری مرتبہ پیدا کر سکتا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی سڑ جائیں گی پھر کون دوبارہ زندہ کرے گا, تو ان سے کہو کہ جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا وہی دوبارہ بھی زندہ کر سکتا. وہو بکل خلق علیم. تحشرون, وہو الذی یحیی ویمیت ولہ اختلاف اللیل والنہار افلا تعقلون, وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور زندہ رکھتا ہے, ویمیت وہی موت دیتا ہے اور وہی مارتا ہے, وَلَهُ اختلاف اللیل والنہار, اسی کے اختیار میں ہے دن اور رات کا آنا جانا, دن اور رات کا اختلاف یعنی دن اور پھر رات, یہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے. جس طریقے پہ سورہ قصص میں کہا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء, قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه, اگر دن دن ہو جائے ہمیشہ دن رہے تو تمہارے لیے رات کون لائے گا, اور اگر ہمیشہ رات رہے تمہارے لیے دن کون لائے گا. وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون, پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ سارا اختیار اللہ کا ہے, مخلوق ساری مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ اللہ تعالی یہاں پر دلائل توحید کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور نصیحت حاصل کریں اور اس بات کو سمجھیں. اور اس طریقے پہ جب یہ باتیں ان کے سامنے بیان ہوتی ہیں توحید کا دلائل, بل قالوا مثل ما قال الاولون, بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں جو ان سے پہلوں نے کہا, قال قالوا مثل ما قال, یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے ان کے بڑوں نے کہا. جب ان کے سامنے توحید کے دلائل بیان ہوتے ہیں یہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان سے پہلے نہ ماننے والوں نے کہا. انہوں نے کیا کہا, قالوا فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون, انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم جب مر جائیں گے اور جب ہم مٹی بن جائیں گے اور ہماری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی, أئنا لمبعوثون, تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, ہم سے وعدہ کیا گیا ہم سے بھی اور ہمارے بڑوں سے بھی یہ اس کا من قبل, اس سے پہلے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم سے اور ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ان سے وعدہ کیا گیا, ہمیں بھی وہی بات کی جاتی ہے کہ اگر تم توحید کا انکار کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو انکار کرنے والوں نے یہ کہا کہ ہمیں جس عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے ہمارے بڑوں کو بھی اس سے ڈرایا جاتا رہا ہے. اور ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں, اساطیر کہانیاں سطر کی جمع ہے لکھی ہوئی کہانیاں, یہ تو کہانیاں اور افسانے ہیں, الاولین پہلے زمانے اور پہلے لوگوں کی, جو عذاب کی وعید ہے اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں, پرانے قصے ہیں, اس سے ہم متاثر نہیں ہوں گے. یہاں پر لفظ ہے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل, قرآن پاک کی آیات کا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ربط ہے اس کی بعض عجیب مثالیں ہمیں مختلف صورتوں میں ملتی ہیں. مثلا دیکھیے یہاں پر سورہ المؤمنون میں ان آیات میں اللہ تعالی توحید کے دلائل کو بیان کرتا ہے, اور یہاں پر وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, پھر وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو یہاں پر عقیدہ ہے آخرت کی ہے اس کو بیان کیا گیا, اور اسی طریقے پہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بھی ہیں, اور یہی چیز سورہ النمل میں 20ویں سپارے میں ہے
بل قالوا مثل ما قال الأولون، قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. یہ تو سورہ المؤمنون میں ہے، یہاں پر جو آج ہم درس پڑھ رہے ہیں، اور سورہ النمل میں آیت نمبر 67 اور 68 میں ہے، وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، یہاں ہے لمبعوثون اور وہاں ہے لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين. امام البقاعی ایک مفسر گزرے ہیں جنہوں نے نظم الدرر فی ربط الآیات والسور نامی ایک کتاب لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی 20 جلدوں میں. اس میں امام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ہے، اور وہاں پر ہے لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. امام نے فرمایا کہ لفظ هذا یہاں پر سورہ المؤمنون میں لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ہے، اور وہاں پر لقد وعدنا هذا پہلے ہے، یہاں پر هذا بعد میں ہے. تو فرمایا کہ تقدیم اور تاخیر ہے، اس لیے ہے کہ سورہ المؤمنون میں جس بات کا کفار اور مشرکین انکار کرتے ہیں اور جو بات نہیں مانتے، وہ عقیدے اور فکر کی بات ہو رہی ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، رات اور دن کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، اور جو توحید کے ان دلائل کو نہیں مانتے ان پر حجت قائم ہو رہی ہے. تو هذا یہاں اس سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی عقیدہ آخرت. اس کو هذا کے اشارے سے بعد میں استعمال کیا، لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل. لیکن سورہ النمل کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں بات آخرت کی ہو رہی ہے، دلائل توحید بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن وہاں جو اصل مضمون ہے وہ ہے عقیدہ فکر آخرت یا عقیدہ آخرت، جبکہ یہاں دلائل توحید ہے. وہاں اللہ کا ارشاد ہے بل ادارک علمهم فی الآخرہ، تو هذا پہلے، اس سے مراد آخرت ہے. تو یہاں هذا جو آیا ہے سورہ المؤمنون میں، اور ایک لفظ هذا وہاں آیا ہے. تو امام نے یہ لطیف فرق بیان کیا ہے کہ هذا کا لفظ جس سے مراد مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ مراد ہے جس طریقے پہ یہاں پر ارشاد فرمائے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. تو یہ وہ توحید کے دلائل ہیں جن کو ان آیات میں بیان کیا گیا. اب جب یہ بات بیان ہوئی تو فرمایا کہ اچھا، اب جو دن رات یا تمہارا اپنا جسم یا تمہارے جسم کے اندر اللہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں، اس کے علاوہ اپنے ارد گرد اگر تم دیکھو تو تم اپنے ارد گرد کی چیزوں میں بھی غور و فکر کر کے توحید کو سمجھ سکتے ہو. قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون، زمین کس کے لیے ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ یہ کس کا ہے. یہ سوال ہے، اور سوال کے بعد اللہ تعالی خود جواب دے کر ان پر مزید حجت کو قائم کرنا چاہتا ہے کہ اگر یہ جھوٹ نہ بولیں تو یہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اللہ تعالی ہی زمین کا اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک ہے. اور ہم نے اس سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اور وہ مشرکین مکہ اس وقت قرآن کی اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں وہ بالکل منکر نہیں تھے، کسی حد تک وہ بھی توحید کے قائل تھے. اس لیے قرآن میں ان کے بارے میں مختلف مقامات پر جو آیات آئی ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ دعا اللہ سے کرتے تھے، غیر اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے. سورہ انفال میں نویں سپارے کے آخر میں ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، آیت نمبر 32 سورہ انفال میں، جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ، یہ دعا کون کر رہا ہے؟ مشرکین مکہ. یہ آج کل کے بگڑے ہوئے مسلمان کی طرح نہیں ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں. مشکل کشا کسی کو نام دیا، کسی کو غوث اعظم کہا، کسی کو غریب نواز کہا، کسی کو داتا کہا. مکے کا مشرک جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے اللہم، آیت نمبر 32 سورہ انفال، اے اللہ. اللہ سے دعا ہو رہی ہے کا مطلب یہ ہے کہ توحید کے بارے میں وہ بعض چیزوں کو مانتے تھے اور بعض کا انکار کرتے تھے. اور پھر یہ کہ حرم کو وہ بناتے تھے، حرم کی تعمیر، حرم کی تعمیر میں وہ حصہ لیتے تھے اور اپنے پیسے اس کے لیے استعمال کرتے تھے. جس طریقے سے بہت سارے مشرک نیکیوں کے کام میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں اور مشرک مسجدیں بھی بناتے ہیں اور دوسرے دینی کام میں اپنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 میں کہ حاجیوں کی خدمت کرنا اور مسجد حرام میں پیسہ لگانا یا مسجد تعمیر کرنا یہ اچھے کام کر کے اگر تم ان نیکیوں کے کاموں کے ساتھ شرک کرتے رہو اور صحیح طریقے پہ ایمان نہ لاؤ تو کیا تمہاری جان بچ جائے گی. اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ یہ نیکی کا کام بھی کرتے تھے اور وہ دعائیں بھی کرتے تھے اور اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے تھے, حرم کا طواف کرتے تھے. ما کان صلاتهم عند البیت, بیت اللہ کے قریب نماز بھی پڑھتے تھے, یعنی اپنی مخصوص عبادت اور طواف بھی کرتے تھے. کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف نہیں کرتے تھے. آج کل کے تو بہت سارے مسلمان قبروں کا طواف کرتے ہیں, لیکن مشرکین مکہ کعبے کا طواف کرتے تھے, کسی اور چیز کا, پتھر, قبر وغیرہ کا طواف نہیں کرتے تھے. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی کہیں گے کہ زمینوں کا بنانے والا اللہ ہی ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی توحید کے وہ بھی قائل تھے. اور پھر کہا کہ اگر ان سے آپ پوچھئے, اے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے اور یہ کہیے, اعلان کیجئے, پوچھئے اور ان کے دلوں پہ دستک دیجئے, ان پہ حجت قائم کیجئے, من رب السماوات السبع, ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے, اور رب العرش العظیم, جو اللہ کا عرش عظیم ہے اس کا رب کون ہے, ان سے یہ پوچھئے. تو اس وقت بھی یہ کہیں گے سیقولون للہ, یہ کہیں گے اللہ ہی. افلا تذکرون, پھر بھی تم نصیحت نہیں حاصل کرتے. افلا تتقون, پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے. اس کے بعد یہ سوال بھی کیجئے کہ من بیدہ ملکوت کل شیء, کون ہے کہ جو بادشاہ ہے, مالک ہے, جس کے ہاتھ میں قدرت ہے, کل شیء, ہر چیز کی, ہر چیز کا مالک, ملکوت, مالک کون ہے, ہر چیز کس کے قبضہ قدرت اور قدرت و اختیار میں ہے, کون ہے وہ. وَهُوَ يُجِيرُ, کون پناہ دینے والا ہے, پناہ کس کے ہاں ملتی ہے. وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ, اور اس کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا, اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی. يُجَارُ عَلَيْهِ, اس کی پناہ پر کوئی اور پناہ نہیں دی جا سکتی, یعنی اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو کسی کو پناہ دے دے. ان کنتم تعلمون, اگر تم سمجھتے ہو. سیقولون للہ, پھر بھی یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے. للہ, اللہ تعالی ہی کے لیے ہے سب کچھ. زمینوں کے بارے میں پوچھئے تب بھی کہیں گے اللہ کے لیے. آسمان کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ پھر بھی یہ بات نہیں سنتے اور پھر بھی یہ اس بات کا اقرار نہیں کرتے. سیقولون للہ فأنا تسحرون, پھر کیا ہو گیا ہے, کیا تم پر جادو ہو گیا ہے؟ سوال ہے کہ جب تم سے بار بار یہ پوچھا جاتا ہے اور جب بار بار تمہیں یہ تلقین کی جاتی ہے اور بار بار تمہارے سامنے ان دلائل کو بیان کیا جاتا ہے, اس کے باوجود تم بات کو نہیں سمجھتے اور تم اقرار نہیں کرتے. ہاں, تو جعر کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے یہ لفظ چونکہ گزر چکا اور یہ اس سے پہلے آیت نمبر 65 اور 64 میں یہ لفظ گزر چکا کہ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجعرون لا تجعر اليوم, وہی لفظ یہاں پر دوبارہ آیا, یجیرو یجارو. فرق ایک اور لطیف اور معمولی سا علماء نے لکھا کہ جعر کا ایک مفہوم پناہ دینا اور پناہ لینا یہ بھی آتا ہے, اس لیے یہاں کہا یجیرو ولا یجارو علیہ. تو اس لفظ کا وہ معنی جو پناہ لینے یا پناہ دینے سے متعلق ہے, اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں اور امام ابن ماجہ نے بیان کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون, افطت السماء وحق لها ان تقط, ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله, لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش. ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله. لفظ جأر كان يجير يجار. تجأرون الى الله. لوددت اني كنت شجرة تعبد. فرمایا انی ارى ما لا ترون. جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے. اسمع ما لا تسمعون. جو کچھ میں سن رہا ہوں سنتا ہوں تم لوگ نہیں سن سکتے اور نہ سنتے ہو. آسمان عاجزی کر رہا ہے اور آسمان قریب ہے کہ گر پڑے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے. آسمانوں میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھے ہوئے عاجزی اور آہذاری کر رہا ہے. ما فیہا موضع اربع اصابع. ان آسمانوں میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے. اتنے فرشتے کثرت سے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کو پیش کر رہے ہیں. اور لوگوں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لیتے تو تمہارا ہنسنا کم ہو جاتا اور تمہارے رونے میں اضافہ ہوتا. تمہیں اپنی بیویوں کے پاس بستروں پہ لذت نہ ملتی اور تم جنگلوں کی راہ لیتے جنگلوں میں نکل جاتے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کہتے وہ جنگلوں کی طرف. خرچ تم الصعودات تجأرون الى الله. اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ کہہ کر جنگلوں میں نکل جاتے. ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں لوددت انی کنت شجرۃ تعبد. یہ حدیث جب میں نے سنی اس وقت میں نے کہا کہ کاش میں درخت ہوتا جس کو لوگ کاٹ دیتے. کاش کہ میں وہ درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا. یہ حدیث سننے کے بعد اس حدیث میں لفظ تھا تجأرون. بل اتیناہم بالحق. بلکہ ان کے پاس ہم حق لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے لیے نون جمع استعمال کر کے انسانوں کی حجت قائم کر رہا ہے کہ ہم حق لے کر ان کے پاس آئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور حق کا انکار کرتے ہیں. متخذ اللہ من ولد. جھوٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک بناتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ کا خاندان ہے. متخذ اللہ من ولد. اللہ نے نہیں بنائی اولاد. وما كان معه من الہ. اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. اذن اگر ایسا ہوتا دوسرا معبود بھی ہوتا تو کیا ہوتا؟ لذهب كل اله بما خلق. تو ہر معبود اس چیز کو لے جاتا جو اس نے بنائی اور پیدا کی ہوتی. اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرے معبود بھی ہوتے تو ہر ایک اپنی اپنی مخلوق کو لے جاتا. اور وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ. اور ایک دوسرے پہ یہ غالب آ جاتے یعنی لڑتے جھگڑتے اختلاف کرتے. سبحان اللہ. اللہ تعالی پاک ہے. عَمَّا اس سے یصفون. جو یہ باتیں کرتے ہیں جو صفتیں اللہ کے بارے میں یہ
شرک کی ٹھہراتے اور بناتے ہیں اللہ اس سے پاک ہے. عالم الغیب والشہادہ. چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے ظاہری چیزوں کو بھی وہ جانتا ہے. فتعالی وہ بہت بلند ہے. عما یشرکون اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. اللہ تعالی عالم الغیب ہے. تو عالم الغیب ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے. مخلوق عالم الغیب نہیں ہو سکتی. عالم الغیب والشہادت عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون. صلی اللہ علیہ وسلم.
پہلا سوال ہے وہ لاٹری کے بارے میں ہے جو عموماً جس کے اشتہارات اخبارات وغیرہ میں آتے ہیں. اور اس لاٹری کی کئی شکلیں یہاں پر بھی رائج ہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں بھی رائج ہیں. اس کے بارے میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لاٹری کو علماء اور فقہا نے جوئے کی ایک شکل قرار دیا ہے. قمار کی ایک یہ شکل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو شراب اور والمیسر جوئے کی کوئی بھی قسم. اس لیے کہ ہر زمانے میں حرام خوریوں اور حرام کاریوں کی شکلوں میں اور ان کی کیفیات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، حقیقت ان کی ایک ہی ہوتی ہے. جس طریقے پہ موسیقی کے آلات ہر زمانے میں مختلف ہوتے ہیں اور زمانہ ترقی کرتا ہے، اس کے آلات میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، لیکن موسیقی بہرحال موسیقی ہے جس کا حکم حرام ہے. موسیقی خواہ اس کا تعلق کسی بھی قسم کے آلات سے ہو، وہ حرام ہے. اگرچہ بعض متأخرین نے اس کے بارے میں کلام کیا ہے، لیکن جو صحیح مسئلہ ہے، سلف صالحین جس پہ قائم رہے اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچا قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اغاثۃ اللہفان فی بیان مکائد الشیطان میں بحث کی ہے، اور اس موسیقی کے بارے میں انہوں نے سینکڑوں صفحات لکھے ہیں، اور انہوں نے اس کے 14 سے زیادہ نام گنوائے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم مستقبل میں کسی وقت تفصیل سے اس بیماری کے بارے میں ہم پڑھیں کہ قرآن و حدیث موسیقی کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اس کے آلات کی تبدیلی کی بنا پہ اس کی حلت کا یا اس کے مباح ہونے کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. اسی طریقے پہ سود ہے، سود اپنی شکلیں لاکھ تبدیل کرے لیکن اس کو مباح اور حلال نہیں قرار دیا جا سکتا. تو جوئے کی کئی شکلیں اور کئی قسمیں ہیں، جاہلیت کے زمانے میں اس کی اور شکل تھی، اب 1400 سال گزرنے کے بعد اس کی شکلوں میں تبدیلی واقع ہوئی ہے. یورپ میں جو مختلف قسم کے جوئے بڑے بڑے ہوٹلوں، بڑے بڑے کلبوں اور دوسری جگہوں پہ جو کھیل کھیلے جاتے ہیں، جوئے کی اقسام ہیں اور ہر قسم دوسری قسم سے مختلف ہے. تو لاٹری جو کہ ہمارے ہاں ایک عام مروجہ چیز ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دور رہنے کا حکم دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان، یہ پلید کام ہے، گندا کام ہے، اور یہ شیطان کا کام ہے. فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح و کامیابی پاتے ہو اس سے دور رہو. ظاہری طور پہ زیادہ پیسے آپ کو مل جائیں گے لیکن اس میں آپ کی فلاح و کامیابی نہیں ہوگی، اس لیے اس سے دور رہنا چاہیے. یہ دوسرا سوال اس سے پہلے کئی مرتبہ غالباً گزر چکا ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں. تفصیل سے اس بارے میں نے بتا دیا ہے، اختصار کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو احادیث اس بارے میں وارد ہوئی ہیں، تمام کی تمام احادیث، ان کو سامنے رکھ کے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے، جس کی طرف بعض کو کہا بھی گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے بہتر یہ ہے مقتدی کے لیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے. پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ کیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے مقتدی پر واجب ہے یا نہیں ہے. تو جو صحیح مسئلہ ہے، جو کہ صرف فقہا کا قول ہی نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے. یہ حدیث صحیح ہے اور اس پہ علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. جو لوگ اس حدیث کو کمزور بتاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مقتدی پہ واجب نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ یہ نماز کا رکن ہے. امام جو قراءت کرتا ہے وہ مقتدی کی طرف سے کفایت کرتی ہے، یہ ہے صحیح مسئلہ. اس کے بعد اگر کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وسعت ہے، وہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ بہتر طریقہ یہی ہے تمام حدیثوں پہ عمل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ سری نمازوں میں امام کے پیچھے بھی مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. البتہ جہری نمازوں میں جو جن رکعتوں میں امام خاموش رہتا ہے، ان رکعتوں میں بھی مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے، مثلاً مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری دو رکعتیں. البتہ وہ نمازیں یا وہ رکعتیں جن میں امام جہری قراءت کرتا ہے تو مقتدی پہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے، اور اگر امام مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقفہ دیتا ہے تو یہ مقتدی مختار ہے، چاہے تو پڑھ لے اور چاہے تو نہ پڑھے. لیکن جو لوگ امام کی قراءت کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، اس لیے کہ وہ استدلال کرتے ہیں حدیث سے، اور حدیث تابع ہے قرآن کے، اور قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور نماز کے بارے میں نہیں نازل ہوئی، لیکن امام ابن تیمیہ اور امام احمد ابن حنبل ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نماز میں قرات مقتدی کی قرات کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ قول ہے امام احمد بن حنبل کا اور ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ ان کا یہ قول ہے. تو امام اگر قرات کر رہا ہو تو مقتدی اگر قرات کرے گا تو یہ گویا کہ وہ نماز میں ایک غلط عمل کر رہا ہے, اس لیے کہ امام قرات اس لیے کرتا ہے کہ مقتدی اس کی قرات کو سنے. امام کی تابعداری واجب ہے مقتدی پہ. اگر وہ وقفہ دے تب تو آپ پڑھ لیجیے, لیکن اگر وہ وقفہ نہیں دیتا, اس طریقے پہ ایک عام عادت ہے کہ امام بھی تلاوت کر رہا ہے اور مقتدی بھی تلاوت کر رہا ہے, اب نہ یہ اپنی تلاوت کے بارے میں سمجھ کو آتی ہے کیا پڑھ رہا ہے اور نہ امام کے بارے میں یہ سن رہا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے. تو اس لیے اس میں بہتر رائے جو میاں نبی والا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ مقتدی پہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام کے پیچھے واجب نہیں ہے, اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا کرے سری نمازوں میں, جہری نمازوں کی ان رکعتوں میں جہاں امام خاموش رہتا ہے, اور ان رکعتوں میں جن میں امام جہری تلاوت کرتا ہے اگر وہ موقع دے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا وقت دے اور اس میں مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ سکے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہے. پہلا سوال یہ ہے انسان کے مرنے کے بعد آنکھوں کا وقف کرنا, اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اعضا, انسان کے اعضا کی پیوندکاری اور مرنے کے بعد کسی شخص کے اعضا کو زندہ شخص کے جسم میں داخل کرنا تاکہ اس سے زندہ شخص فائدہ حاصل کرے, اعضا کی پیوندکاری زندگی میں اس کے تمام علماء قائل ہیں, لیکن مرنے کے بعد کا جو معاملہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد مرنے والے شخص کی حرمت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مرنے کے بعد مرنے والے کی جسم کا کوئی بھی حصہ اس کو اس کے جسم سے الگ نہ کیا جائے, یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے. متاخرین اور جدید علماء میں سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں یا میرا دل یا جسم کا کوئی اور حصہ, اس ضمن میں بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے اور یہ کسی زندہ شخص کے جسم میں اس کی آنکھیں لگائی جا سکتی ہیں. جمہور علماء اس کے قائل نہیں ہیں. علماء کا ایک گروہ جو کہ تعداد میں بہت کم ہے اور ان کے دلائل کمزور ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے اس بات کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ عمل جائز ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام تلاوت خاموشی سے کیوں کرتے ہیں, اس کی صحیح وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ظہر اور عصر میں امام کیوں خاموشی سے تلاوت کرتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ عمل ہے اور آپ کے صحابہ نے آپ سے یہ عمل سیکھا اور امت تک پہنچایا. ہمارے لیے یہ بات کفایت کرتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو جس چیز کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ بتایا ہو, صحابہ نے بھی کچھ نہ پوچھا ہو اور نہ صحابہ سے کوئی قول منقول ہو, تو اس بارے میں ہمیں بھی خاموشی سے اس پہ عمل کرنا چاہیے. بعض چیزوں کی حکمتیں اور بعض احکامات کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں اور بعض کے بارے میں شارع خاموش ہے, قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہے, اور بعض معاملات میں یہ ہوا کہ تابعین اور سلف صالحین نے اپنے اجتہادات کے ذریعے بعض حکمتوں کو بیان کیا ہے جو کہ درست بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں. یہ پہلا سوال احرام کی حالت میں خواتین کے چہرے کے پردے کے بارے میں ہے. اس سے پہلے اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک سے زائد مرتبہ بیان کر دیا گیا ہے کہ احرام کی حالت میں متفق علیہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرمہ خاتون جو ہے وہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی, احرام کی حالت میں اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کو کھلا رکھے گی. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس سے یہ ثبوت کم از کم مل گیا کہ اگر احرام کی حالت نہ ہو تو چہرے اور ہاتھوں کو چھپائے گی. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کو چھپانے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے, تو سب سے بڑی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کی حالت میں مسلم عورت مسلم خاتون صرف اپنے ہتھیلیوں اور اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں نہیں ہے تو وہ چہرے کو بھی چھپائے گی اور ہتھیلیوں کو بھی چھپائے گی. اور ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین دونوں ازواج مطہرات میں سے ہیں اور امت کی مائیں ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ ہم احرام کی حالت میں ہم نے اپنے چہرے کو کھلا رکھا ہوا ہوتا تھا. احرام کی حالت میں ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے لیکن جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم چہرے کو پردے سے چھپا لیا کرتی تھی. ان دونوں احادیث میں جو مطابقت اور تطبیق ہے وہ علماء نے اس طریقے پہ کی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ احرام کی حالت میں کسی ایسی جگہ محرمہ جو احرام والی خاتون ہے وہ بیٹھی ہوئی ہو یا جا رہی ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو, بس یا گاڑی کے شیشوں پہ پردہ ہو یا کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو, تو اس صورت میں اس خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہتھیلیوں اور چہرے کو چھپائے. اور اگر کسی جگہ غیر محرم مرد ہو تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھے, اس لیے کہ امہات المؤمنین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں ہیں ان سے زیادہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ جب ہم احرام باندھتی تھیں تو چہرے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھتی تھی گھر میں, لیکن جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تھے تو ہم چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی. تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ چونکہ آج کے دور میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں غیر محرم مرد نہ ہو, حرم کے اندر بھی مرد ہیں, منا و عرفات میں بھی مرد ہوتے ہیں, بس میں بھی مرد ہوتے ہیں, راستے میں بھی مرد ہوتے ہیں, تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ ہے کہ مسلم خاتون ہر حال میں پردہ کرے گی. اگر وہ اللہ سے ڈرتی ہے اور قیامت کے دن سے ڈرتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا حشر قیامت کے دن ازواج مطہرات کے ساتھ ہو اور جنت میں اس کا ساتھ عائشہ کے ساتھ ہو اور اس کا ساتھ خدیجہ کے ساتھ ہو اور اس کا ساتھ فاطمہ اور دوسری بنات نبی رضی اللہ عنہن اجمعین ان کے ساتھ اگر یہ رہنا چاہتی ہیں قیامت کے دن اور جنت میں, اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو بات بھی اس تک پہنچ جائے اس پر بغیر کسی ہیلے بہانے اور حجت کے فوراً لبیک کہتے ہوئے عمل کرے, اس طریقے سے صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین کیا کرتی تھیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات پہنچتی فوراً اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتی تھی. حجاب کا حکم جب نازل ہوا اس سے پہلے صحابیات پردہ نہیں کرتی تھی, لیکن جب حجاب کا حکم نازل ہوا سب نے موٹی موٹی چادریں خرید لیں اور جن کے پاس بڑی چادریں تھیں انہوں نے دو ٹکڑے کیے, ایک اپنی بہن کو میں دوں گی تاکہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو پورے جسم کو موٹی چادر میں چھپا لے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, تو احرام کی حالت میں مسلم خاتون اپنے چہرے کو بھی چھپائے گی اپنی ہتھیلیوں کو بھی چھپائے گی. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے, اس کے لیے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ضرور ہے لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ عورت چہرے کے ساتھ کپڑے کو نہیں لگائے بلکہ کوئی گتا وغیرہ لگائے, یہ چیز جائز نہیں ہے. بلکہ جو چیز جائز اور مناسب اور بہتر اور افضل اور ضروری اور واجب ہے وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں بھی مسلم خاتون عمرہ کرے یا حج کرے وہ اپنے چہرے کو بھی چھپائے اور اپنی ہتھیلیوں کو بھی چھپائے. البتہ اگر کہاں ایسی جگہ بیٹھنے کا اتفاق ہو اس خاتون کو یا جانے کا اتفاق ہو جہاں غیر محرم مرد نہ ہو تو اس صورت میں یہ چہرے کو کھلا رکھ سکتی ہے اور ہتھیلیوں کو کھلا رکھ سکتی ہے. یہ سوال یہ ہے کہ کیا جدہ میں رہنے والے لوگ عمرہ ادا کرنے کے بعد واپس آ کر جدہ میں اپنے بال کٹوا سکتے ہیں؟ اگر وہ لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور انہوں نے عمرہ کیا اور احرام انہوں نے نہیں کھولا اور احرام کی پابندیاں انہوں نے نہیں توڑی اور احرام کی پابندیوں میں وہ موجود ہیں احرام کی حالت میں ہیں, تو وہ جدہ آ کر اپنے سر کے بال لے سکتے ہیں.